قل کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیں ان کو، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، وہ طیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، یہ دو چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ یہاں پہ زینت سے پہلے مطلب دیکھ لیتے ہیں، قل من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ کی زینت، زینت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، یہ بھی ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو اللہ کی زینت، ورنہ صرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے زینت، یعنی زینت تو ہے ہی اللہ کی، زینت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نسبت کی ہے، زینت کیا ہے؟ اب اس میں مفسرین کی نا بہت ساری رائے ہیں، مگر ایک عبداللہ بن عباس کی آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ زینت سے مراد لباس ہے جسے انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اور نمبر ٹو بعض نے یہ لیا ہے کہ زینت سے مراد عام ہے، جو بھی زینت کی چیزیں ہیں، تمام قسمیں، اس میں جسم کو صاف کرنا، سواری بھی انسان کی زینت ہے، زیورات بھی انسان کی زینت ہیں، پاکیزہ رزق بھی انسان کی زینت ہے، جو آگے بات آ رہی ہے، سوری وہ پاکیزہ رزق تو وہ الگ بات ہو گئی، مگر یہ زینت کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کس نے حرام کی، یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ نے تو کی تھی نا کئی چیزیں، لباس کو جس وقت وہ طواف کر رہے تھے اس وقت کہا کہ نہیں اس لباس میں نہیں آپ نے طواف کرنا، اور کھانے پینے کی چیزوں میں تو بحیرہ، سام اور حام اور صائبہ اور یہ ساری چیزیں تو آپ نے پڑھی ہیں نا، کہ ان کو بھی، کہ فلاں اونٹنی کو، فلاں اس کو خود ہی حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس نے، کس کو یہ، یعنی کیوں یہ کہا جا رہا ہے، ہو ہیز دا رائٹ، کس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ میرے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، جس چیز کو میں نے نہیں حرام کیا وہ اس کو حرام کر رہا ہے نا، یعنی کسی کا بھی یہ رائٹ نہیں ہے۔ اب اہل عرب تو ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو حرام کرتے تھے، بات سمجھ آ گئی نا آپ کو، وہ تو جو، اب ہم اس آیت کو عام کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں گے، اکثر جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ دین میں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، آپ کوئی زینت نہ کریں، کوئی اچھے کپڑے نہ پہنے، قیمتی کپڑے تو بالکل ہی نہیں پہننے کوئی، اور اسی طرح کوئی میک اپ، کوئی بناؤ سنگھار، کوئی زیور پہننا، یہ سب چیزیں نا بالکل غلط ہیں، اور بالکل جو دین والا ہونا چاہیے اس کو بالکل سادہ ہونا چاہیے، سفید رنگ کی اس نے شلوار قمیض پہنی ہو اور سر پہ ایک سفید دوپٹہ ہو اور بس وہ بیٹھی ہوں، اور اس طرح ایک خاص اس سٹائل میں بھی بیٹھنا ہے، نہیں ایسا کس نے آپ کو کہا؟ خاص طور پہ جو صوفیزم سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ کہانیاں پڑھتے ہیں، وہ صوفی تھے بزرگ، انہوں نے بس موٹا اونی جبہ پہنا ہوا تھا تاکہ دنیا کی کوئی یہ نعمت اور یہ میرے اوپر، مطلب یہ دنیا میرے اوپر نہ آئے، اتنا موٹا اونی جبہ کہ جس سے پسینہ آ جائے اور جس سے ایسے ہو جائے، اور وہ نفس کشی کرتے تھے، نفس کشی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا صوفیزم میں بہت زیادہ، اپنے نفس کو بہت زیادہ مار مار کے رکھنا کہ وہ جو ہے نا بالکل کوئی چیز کی خواہش ہی نہ رہے۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اسلام بڑا پیارا دین ہے، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیا آپ نے کیسے پہننا ہے، کیسے رہنا ہے، سب چیز بتاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور لباس پہنو اور صدقہ کرو بغیر فضول خرچی کے اور تکبر کے، ابن عباس کے بتایا نا آپ کو کہ کھاؤ جو چاہو، کھاؤ جو چاہو پیو، بس فضول خرچی نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، یہ ایک بس کرائٹیریا آپ کو دے دیا گیا، مطلب یہ کہ کسی چیز کو بھی آپ خود سے اپنے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں جی یہ تو نہیں، یہ تو دین کے خلاف ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے منع کی ہوئی ہے، جب تک اللہ نے نہیں منع کی ہوئی آپ اس کے قانون میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، اب اس کے اندر کپڑے بھی ہیں قیمتی، یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک بھی ہے، آپ اس کو خود سے حرام نہیں سمجھ سکتے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو پہن سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسعت بھی ہے آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رہیں، کہ جو اسلام میں جو میں آ رہی ہوں میں دیندار جو بہت ہو گئی، بہت سارے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی کو تقویٰ سمجھتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نیکی کا کرائٹیریا یہ، اسی لیے تو لوگ پھر دین سے بھاگتے ہیں، پھر لوگ اسی لیے تو ایک غلط پرسپشن لے لیتے ہیں نا کہ بھائی اگر ہم اس طرف آئے تو ہمیں بھی ایسے رہنا پڑے گا، आपको पता है, शायद आपको और तो कहानियां बताऊं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि जो सलफ सालहीन हमारे थे, जो हमारे पहले गुजर चुके हैं साले लोग और जो आइम्मा कराम थे, अल्लाह ताला ने जब उनको माली वसत दी थी तो उनमें से अक्सर बहुत उम्दा लिबास भी पहनते थे, कीमती लिबास भी पहनते थे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वसत हुई तो उम्दा से उम्दा लिबास भी पहना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि एक रोल मॉडल थे, और कल को ये ना कहें कि कोई फकीर लोग कहें हमारे पास क्या मॉडल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इतना था, वो तो पहन सकते थे और वो तो कर सकते थे, हमारे पास तो कोई मिसाल ही नहीं है, हम क्या करें, हमने किसको देखना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा लिबास भी पहन के दिखाया कि लोग ये ना समझें कि ये हराम है। एक दफ़ा एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपके जिस्म मुबारक पर ऐसी चादर थी जिसकी कीमत 1000 दिरहम थी। तो 1000 दिरहम कोई कम थी कीमत? दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इसी तरह इमाम मालिक जो थे वो हमेशा बहुत उम्दा लिबास पहनते थे। उनके लिए तो किसी ने कह दिया होता कि मैं साल भर के आपको 360 जोड़े 360 जोड़े, यानी जो लूनर कैलेंडर है उसके मतलब 360 डेज होते हैं ना साल में, तो 360 जोड़ों का आपको इंतज़ाम मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया। तो वो एवरी डे उनको एक जोड़ा दे देता था। तो इमाम मालिक जो थे वो एवरी डे नया जोड़ा पहनते थे, और जो पुराना होता था वो अपने किसी गरीब तालिब इल्म को दे देते थे। और मैंने अभी आपको बताया ना, जिसने ऐसा किया नया पहना तो पुराना किसी को दे दिया, उसके लिए अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी नेमत और वसत अता करता है ना, तो अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि उसकी नेमत का असर उसके लिबास में देखा जाए। इजहार नेमत भी एक किस्म का शुक्र है। अब अगर मेरे पास पैसे भी हैं, फटे पुराने मेले को चले कपड़े पहन के बैठे रहना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी नेक हूँ और देखो मैं सिर्फ वाइट या ब्लैक पहनती हूँ, सॉलिड कलर्स पहनती हूँ, मैं कोई प्रिंट भी नहीं पहनती, मैं कोई नगों वाले कोई कामों वाले कपड़े नहीं पहनते, ये गलत बात है, नाशुक्री है। हाँ ये है कि रियाकारी ना हो, फख्र गरूर ना हो, लोगों को दिखाने का ना हो, बड़ाई अपनी जाहिर करने के लिए ना हो कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो सबसे बेस्ट मैं लगूँ और मैं सबसे खूबसूरत लगूँ और लोग मेरे कपड़े देखें तो दंग रह जाएँ और मेरी तारीफें करें, वो फिर गुनाह में आ जाता है, वो फिर गुनाह में आता है। मगर ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छा लिबास नहीं, ये कहीं नहीं है। बल्कि हदीस में अल्लाह ताला जमील और जमाल को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला एक साहबी ने कहा था ना कि मेरा दिल चाहता है मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरे जूते अच्छे हों, मेरे ये चीज़ अच्छी हो मेरी, तो ये क्या तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन अब अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना, नबूदो नमाइश के लोग देखें, मैंने ये पिछली दफ़ा भी पहना तब इस दफ़ा भी पहन लूँगी, लोग कहेंगे ये से वही वाला पहन के आ गए, तो नबूदो नमाइश है ना, ये तो फ़ख्र गरूर है कि मैं दिखाऊँ ज़रा कि मैं भी ब्रांड नेम के कपड़े पहन सकती हूँ, मैं ये पर्स पकड़ सकती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। ये तो हराम है, ये तो उल्टा गुनाह है, ये गुनाह है, हमने कन्फ्यूज़ कर दिया सारी चीज़ को। अब ये जो आपको मिलती हैं, बाज़ रिवायत में आता है कि साहबा ने भी पैबंद वाले कपड़े भी पहने और उनके पास और कपड़े नहीं थे, और क्योंकि वो दीनी कामों में खर्च करते थे, फुकरा को देते थे, मिस्कीनों को देते थे, तो उनके लिए अपने लिए कोई बाकी बचता ही नहीं था कि जिससे कोई उम्दा लिबास आ सके। जब तौफीक हुई, जब ऐसा भी वक्त आया था कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, तो उस वक़्त उम्दा भी कपड़े पहने थे, ऐसी बात नहीं है। तो बात हमें ना देखना है कि खुलासा क्या है चीज़ का, समरी अगर देखें तो सहाबा की ज़िंदगी को देखें, इन चीज़ों को देखें, तो पता चलता है कि उन वो ना कोई तकल्लुफ़ नहीं होता था उनमें। यानी अगर आपके पास है तो आप ख़रीद लें और अल्लाह के शुक्र करते हुए उसको इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फिर भी कोई कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मैं ब्रांड नेम ही पहनूंगी और मैंने इतना महंगा ही जोड़ा लेना है, चाहे मुझे मुश्किल करनी पड़े, चाहे मुझे कर्ज लेने की नौबत आ जाए, चाहे मैं किसी और को मुसीबत में डालूं, लेकिन बस मैंने शादी पे इतने का ही कपड़ा पहनना है। इस्लाम ने कोई प्राइसेस नहीं बताई, इस प्राइस से ज़्यादा का नहीं आप पहन सकते, इतना कॉस्टली नहीं पहन सकते, फलाना नहीं पहन सकते, ऐसा कोई चीज़ नहीं बताई। बस इसराफ नहीं करना इसमें भी। अब मैं कहूँगी मैंने डिज़ाइनर के बगैर कपड़े ही नहीं पहनने, ये फिर इसराफ हो गया। और पहनने किस वजह से हैं कि मेरा फ़ख्र और गरूर और ये है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो मैंने फलां ब्रांड के पहने हुए, मैं फलां डिज़ाइनर के पहनती हूँ। तो ये जिसने دنیا میں ایسا کپڑا پہنا نا تو اس کے لیے کیا سزا ہے جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پھر ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور اکثر لوگ تو شہرت کا ہی لباس پہنتے ہیں، یہ حدیث میں ہے، دنیا میں شہرت کا لباس پہنے۔ شہرت کیا ہے؟ یہ دکھاوے کے لیے کہ میں بس سب میں میں نمایاں ہوں اور میں ہی بڑی لگوں، میں ہی ایسے لگوں۔ قیامت میں ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، کیا کوئی ذلت کا لباس پہننا چاہتا ہے؟ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے، ہماری پوری زندگیاں دکھاوا بن گئی ہیں۔ قرض لے لے کے اپنا سٹیٹس اونچا رکھنے کی کوشش کرنا، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، میری ویلیو تو کپڑوں سے ہوگی، لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس یہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے۔ اگر افورڈ کر سکتے ہیں قیمتی کپڑے پہنے، اگر نہیں کر سکتے تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیے۔ دیکھیں اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ بتاتا ہے کہ پہننا اوڑھنا کیسے ہے، کہ کس طرح، کون سا اور دین ہے جو یہ اتنی ساری باتیں آپ کو بتائے کہ کیسے آپ نے پہننا ہے، کیا آپ نے پہننا ہے، کیا اس کی لمٹ ہے، کیا نہیں پہن سکتے اور کیا پہن سکتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے آپ اعتدال سے رہیں۔ تو اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ اچھے اور قیمتی کپڑے آپ افورڈ کرنے کے باوجود پھٹے پرانے میلے کو چلے پہنے رکھے، نہ یہ چاہتا ہے کہ آپ فخر والی پوشاک پہنے، نہ اس قدر گھٹیا اور معمولی پہنے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ بیچاری کی پتہ نہیں حالات ہی صحیح نہیں ہیں اور اس طرح ہیں، جبکہ آپ اچھے بھلے ہیں۔ نہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے پہنے کہ میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے لیکن بس میں کیوں مشکل میں پڑی ہوئی ہوں، مصیبت میں پڑی ہوئی ہوں کہ میں نے یہی کپڑے لینے ہیں اس لیے کہ بس لوگ ورنہ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کی دلی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی صبر اس کے اوپر ہوتا ہے، کبھی زہد ہوتا ہے، تو وہ کپڑے پہنتا بھی ہے جب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے عمدہ، جب قیمتی لباس پہنتا ہے، روزمرہ کے معمولی کپڑے بھی پہن لیتا ہے جب گھر میں ہم انسان آرام، دوسرے اپنے آرام والے کپڑے بھی پہنتا ہے۔ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اسلام نے یہ کپڑے بتا دیے ہیں یہ نہیں پہننے، یا یہ والے پہننے ہیں، یا ایسے ایسے نہیں۔ بس آپ کو ایک اوور آل رولس بتا دیے، ان پہ ہر کپڑے کو چیک کر کے دیکھ لیں، یہ کپڑا پہنوں گی تو میرے اندر فخر تو نہیں آ جائے گا، یہ کپڑا پہنوں گی تو میں ایسے تو نہیں ہوں گی۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کس نے حرام کی، کس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں پہن سکتے۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ پہن سکتے، عمدہ لباس بھی پہن سکتے، عید پہ، جمعے پہ، لوگوں سے ملاقات کے وقت، رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت آپ اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے، خوبصورت لباس پہن سکتے ہیں، قیمتی بھی پہن سکتے ہیں، کاسٹلی بھی پہن سکتے ہیں، اگر آپ حلال سے افورڈ کر سکتے ہیں۔ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملنے جاتے تو تب بھی خوبصورت لباس پہنتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمیم الداری جو تھے، وہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 1000 درہم کا ایک حلہ خریدا تھا جس کو پہن کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے 1 دینار کا بھی لباس خرید کے پہنا تھا۔ تو یہ نہیں کہتے تھے یہ لباس و تقویٰ نہیں ہے کہ ہم میں گھٹیا کپڑے پہن لیں یہ لباس و تقویٰ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس سے ہم اپنے نفس کے پیچھے چل پڑیں گے اگر ہم نے یہ لباس پہن لیا یا یہ کر لیا یا ہم نے کوئی زیبائش کر لی یا ہم نے کوئی زیور پہن لیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لمٹس میں رہنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں، ریاکاری نہ ہو۔ اور اگر انسان خوبصورت، اپنے آپ کو خوبصورت مطلب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی سنگھار کرتا ہے، وہ کوئی زیبائش کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب آپ سب کو یہ پتہ ہے نا، کوئی مجھ سے اب یہ نہ پوچھے اور اگر زیبائش کر کے باہر چلے گئے تو کیا یہ ٹھیک ہے، مطلب آئی ہوپ کہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ کہاں تک آپ کی لمٹ ہے اور کہاں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے ساتھ سفر میں جاتے تھے نا، تو کنگھی بھی رکھتے تھے، تیل بھی رکھتے تھے، شیشہ بھی رکھتے تھے، مسواک رکھتے تھے، سرما رکھتے تھے، تو یہ سب زینت کی چیزیں ہیں نا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، نہ اس ایکسٹریم ایک طرف نکل جائیں کہ سارا دن بس بناؤ سنگھار، یہی میری زندگی رہ گئی ہے، نہ دوسری اس ایکسٹریم پہ نکل جائیں کہ بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھی رہتی ہیں اور نہ کوئی ہسبینڈ گھر آئے تو وہ ان کا دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے کہ یہ کیا سارا دن کی کچن کی سڑاند لے کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی نہ ہو، سارا دن نائٹ سوٹ میں گھومتے جا رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اعتدال، کھانے پینے میں بھی اعتدال، پہننے میں بھی اعتدال، تو اس سے ہمیں کتنا اچھا بیلنس ملتا ہے نا ہمارے دین میں۔ और फिर ये भी देखना चाहिए कि ठीक है कीमत तो कोई नहीं फिक्स है यहाँ पे, ना कोई नाम लिया गया कि ये पहनो ये नहीं, मगर ये ज़रूर है कि वमिमा रज़क़ना हुम युन्फिकून, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है ना इसमें से दूसरों पे भी खर्च करो। ये ना हो कि बस आप अपने लिबास की फ़िक्र में रहती हैं, आपको ये नहीं कि कितने लोग हैं जो लिबास नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पास ईद पे भी पहनने को कोई सही ढंग के कपड़े नहीं, तो उनको भी शरीक करें, अपने दूसरे फ़राइज़ भी अदा करें। उसके बाद आप किस हद तक खर्च करते हैं वो अलग बात है कि कितना आपके पास अब बच गया। ये नहीं कि ना रिश्तेदारों पे खर्च किया, ना मिस्कीनों पे खर्च किया, ना किसी पे, बस अपने कपड़ों पे ही आपको सारी वो है, तो ये ब्रांड चूंकि मुझे चाहिए तो अब किसी को और खर्च नहीं करना और अपने लिए महंगे से महंगा ले रहे हैं। फिर ये देखें, ये भी देखें कि इस वक्त हालात क्या जा रहे हैं, कहीं अगर दुनिया में कोई डिजास्टर हुआ है तो वहां पर पहली जरूरत है, प्रायोरिटाइज करें ना, वहां पर जरूरत है कि मेरा कपड़ा लेना ज्यादा जरूरी है जो जिसकी वार्डरोब पहले ही भरी हुई। तो इसको ये भी ना सोचें कि आज की बस क्लास में हो गया, अब मैं फौरन क्लास के बाद उठूं और मॉल चली जाऊं क्योंकि हमने पढ़ लिया ना मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाह, तो बस ठीक है अब तो खूब शॉपिंग करूं। नहीं, ऐसी नहीं है बात। अब ये सारी चीज़ें जो पहले आपके फ़राइज़ हैं वो अदा करें, फिर देखें आपकी ज़कात है, फिर सदक़ात हैं, ये सारी चीज़ें अदा करने के बाद अब आपके पास जो बच गया तो उनमें से जिस तरह भी खर्च करें और हलाल माल में से खर्च करें। अब ये भी ना हो कि मन हरामा ज़ीनत अल्लाह का मतलब है तो अब हम चाहे अब हम हराम से कमाएं चाहे हलाल से कमाएं जैसे मर्जी कमाएं लेकिन अब मैंने तो ज़ीनत करनी है। अल्लाह ताला हमें समझ दे और हिकमत अता फरमाए। तो ना तो कोई तय्यबात जो खाने पीने की हैं वो अल्लाह ने हराम किया और ना ही ऐसी ज़ीनत को हराम किया। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनु, कह दीजिए ये तो ईमान वालों के लिए तो है, यानी पाकिज़ा लजीज गज़ाएँ भी या नफीस उमदा लिबास भी, ये अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही तो पैदा किया, इन्हीं की वजह से और भी लोग खा रहे हैं, अल्लाह काफरों को भी इनकी वजह से दे रहा है, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं, यहाँ खरे खोटे अच्छे बुरे का यहाँ पे दुनिया में नहीं अल्लाह ताला ये रिजल्ट दे रहा कि मैं अपने ईमान वालों को दूंगा दूसरों को नहीं दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह सारों को दे रहा है, वो रहमान है ना, इसलिए दुनिया की नेमतों का ये दस्तरखान सब के लिए खुला हुआ है, आगे जाके वो आखरत में क्या होगा, रहीम, फिर सिर्फ वहाँ पे खालिसत यौमल क़ियामा, ईमान वालों के लिए वहाँ पे क़यामत के दिन खालिस सिर्फ उनके लिए, एक्सेप्शनली उनके लिए होगी ये सारी नेमतें, खाना पीना भी पहनना भी, देखिए जन्नत की कितनी नेमतें वहाँ पे इनके लिए खालिस होंगे, दुनिया में सबको मिल रही हैं, ईमान वालों को भी मिल रही, लेकिन डिज़र्व वही करते हैं, वो है उन्हीं के लिए और उनकी वजह से अल्लाह दूसरों को भी देता है, तो फिर किसने हराम कर दी। ठीक है, कदालिक नुफस्सिलुल आयात लिक़ौमिन यालमून, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है अपनी आयात खोल खोल के तफसील के साथ उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, यानी इल्म वालों के लिए अल्लाह ने तफसील बयान की है, ज़ाहिर है जो दूसरे जो होंगे उनको तो तफसील की ज़रूरत ही नहीं, डिटेल में वही जाता है ना जो जानना चाहता है, जो इल्म चाहता है, जो कहता है कि मैं और इसके अंदर डिटेल जानूँ, मैं और इसको समझूँ। आगे भी हराम चीज़ों की एक और लिस्ट आ रही है, देखिए हमने पहले एक लिस्ट पढ़ी थी ना लहमुल खंजीर की भी और दम की भी और इसकी भी, बहुत सारी लिस्ट पढ़ी थी खाने पीने की चीज़ों की, अब और भी अमूमी चीज़ों की लिस्ट आ रही है कुछ और, जिसमें सारे ही गुनाह आ जाते हैं, सारे ही नाफरमानी के काम आ जाते हैं, बहुत ही यानी समझने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये कहाँ है कुरान में, जबकि वो इसी लिस्ट के अंदर शामिल होता है। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल्फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, सबसे पहली चीज़ जो मेरे रब ने हराम की है आप बता दें ए नबी, इन्नमा ओनली थिंग जो हराम की है, तुम कहते हो ये हराम है ज़ीनत करना हराम है, तुम कहते हो तय्यबात खाना हराम है, ये ना खाओ ये नहीं पसंद की चीज़ नहीं खानी, या ये जो हलाल चीज़ है इसको अपने ऊपर हराम कर दिया, या ज़ीनत ना करो, नहीं वो चीज़ें हराम नहीं है, वो किसने हराम किया, असल हराम जो है ना वो ये है फवाहिश, फवाहिश हराम है, बेहयाई के काम हराम है, कौन से बेहयाई के काम, मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, जो जाहिर हों बातिन हों, खुले हों छुपे हों, ऑल फॉर्म्स, हर फॉर्म की बेहयाई जो है अल्लाह ताला ने हराम कर दी है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जिना के लिए भी फवाहिश का वर्ड आता है और हदीस में कि इंसान जब हाथ से बेहयाई के काम करता है ना तो ये हाथ का जिना है, आंखों से बेहयाई के काम करता है तो ये आंखों का जिना है, अल्लाह ताला ने ये फवाहिश के करीब जाने से भी मना फरमाया। اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. اب اور اس ورڈ سے کیا زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا کہ یہ حرام ہے. تو حرام ایک ایک لسٹ نہیں بتائی جائے گی کہ مردوں کے اندر عورتیں اگر ناچیں تو وہ جی حرام ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا جی, ہم جو دکھائیں. خدا کے بندو, جب فواہش کہہ دیا گیا نا تو ہر طرح کی فواہشی, ہر طرح کی بے حیائی. ہم کہتے ہیں کہ بس ایک چیز, یہ پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ چیز پہلے لکھی ہو تو پھر. جیسے اب کھانے میں میں کہوں اچھا وہ چیز جس کے اندر, یہ آئس کریم کا نام کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی خنزیر کی کوئی چیز ہے تو وہ حرام ہی ہو گئی نا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اس کا نام لکھا ہو. یہ ہم بس دیکھو کیسے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے. اللہ نے فحاشی ہر طرح کی بے شرمی کے سارے کام کو, چاہے وہ کوئی طوائفوں کے اڈے ہوں جو ظاہر ہیں سب, یا کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو, یا انٹرنیٹ پہ کوئی چیٹنگز ہوں, چاہے وہ کھلے ہوں سامنے, چاہے وہ چھپ چھپ کے کوئی کر رہا ہے, سب حرام کرتی ہیں. اس ورڈ سے زیادہ کوئی چیز ہمیں چاہیے؟ کیونکہ فواہش, جب فواہش کہہ دیا نا تو دیکھیں یہ اتنا بڑا دائرہ ہے, اس کے اندر اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کا آپس میں لوچدار آواز میں بات کرنا, گپے لگانا, مردوں کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, چاہے نیت کتنی اچھی ہے, یہ ان چیزوں کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح کانوں کا بھی ہے, کانوں کی بھی بے حیائی ہے. کانوں سے ایسی چیزیں سننا, ایسی شاعری سننا, دیکھنا بھی اس کے اندر آتا ہے, تصویریں دیکھنا, ایسی فلمیں دیکھنا, ایسی, یہ سارے فحاشی کے کام ہیں. ہم پہلے اس ڈیٹیل کو پڑھ چکے ہیں. اب ہر ایک کے ساتھ ایک مفتی تو نہیں کھڑا ہو سکتا جو ہر وقت بتائے جی یہ فحاشی ہے, یہ نہیں کرنی آپ نے, ایسے نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہے فحاشی میں کون سے کام آتا ہے. آج ہم فحاشی کے کاموں کو نا اصل میں فخر سے کرتے ہیں اور ان کو ایک فیشن سمجھ کے کرتے ہیں, اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فحاشی جو ہے وہ یہ تو فحاشی نہیں ہے. فحاشی جب یہاں پہ حرام آ گیا نا, اٹ مینس اٹس گناہ کبیرہ. دیکھیے حرام جس کے ساتھ آ جاتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ہم خنزیر کے گوشت کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن فحاشی چونکہ آج گھر گھر میں ہے تو اس لیے وہ تو کوئی حرام ہے ہی نہیں. ایک اس کی بہت زبردست مثال ہے, ہم مشرکین مکہ کو تو کہتے ہیں نا وہ تو فحاشی کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے, دیکھو ننگی ہو کے کرتے تھے. فحاشی آج ماڈرن فارم میں ہمارے سامنے بہت زبردست جو اگزامپل ہے نا, ہماری شادیاں کو ہی دیکھ لے یا ہماری مہندیاں کو ہی دیکھ لے, فحاشی کی بہترین مثال ہے کہ نہیں. یہ شاید آج کوئی لوگ میرے سے ناراض بھی ہوں لیکن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو بیان ہوگا. جب ڈی جے کو دعوت دی جاتی ہے, اسراف کی تو کہانی آپ چھوڑ ہی دینا, مگر وہ شاعری وہ کرتے ہیں کہ انسان کو حیات یہ کیسے اتنے سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہم کمفرٹیبل بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا وہ ہے. دیکھیں اسلام یہ نہیں کہے گا سینما جو ہے فحاشی ہے, یہ چیز فحاشی ہے. سینما میں بیٹھ کے آپ ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایسی ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے, کیا وہ فحاشی کے اس کے اوپر آتی ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے. کرائیٹیریا ایک بتا دیا کہ اس کے اوپر سب چیزوں کو پرکھ کے دیکھ لو. وہ نا سونے کو پرکھنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے نا, اس کے اوپر پرکھ کے دیکھ لیتے ہیں یہ سونا گولڈ پیور ہے کہ نہیں. ایک کرائیٹیریا دی دی فحاشی حرام ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ فحاشی ہے کہ نہیں ہے. تو نہ سینما پھر برا ہوتا ہے, نہ کوئی اسکرین بری ہوتی ہے, اگر آپ اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا وہ فحاشی ہے یا نہیں. ایسی چیزیں جب باپ بیٹی بہن بھائی آپس میں ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں, تو وہ فحاشی نہیں ہے کیا؟ اور سارے ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب ڈانس فلور پہ سب کو بلایا جاتا ہے آ جاؤ اور آ کے سب ڈانس کریں گے, آج حیا تو بالکل تار تار ہو گئی. کسی کی بیٹی کس کے ساتھ ناچ رہی ہے, کسی کے ساتھ اور پرواہ نہیں, اور کہتے ہیں نہیں خوشی کا موقع ہے سب جائز ہے. اتنا بھی کیا ایکسٹریم ہونا, کہاں لکھا قرآن میں خوشی نہیں آپ کر سکتے؟ ہمارے تو ہمیشہ سے اسی طرح, ہمارے چچا کی بھی شادی ایسے ہوئی, میری کزن کی ایسے ہوئی, میری خالہ کی ایسے ہوئی, میرے فلاں کی ایسے ہوئی. یعنی وہی جو نا وجدنا علیہا آباءنا, ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. اور قرآن میں کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے اتقولون اللہ ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ پہ جو تم نہیں جانتے. ایسے ہی بس قرآن میں کہاں لکھا جی یہ کہ خوشی کرنا غلط ہے؟ یہ بات کہاں پہ لکھی ہے کہ اس طرح سے آپ بس منہ بسور کے بیٹھ جائیں شادیوں پہ؟ یہ تو نہیں لکھا واقعی, لیکن یہ لکھا ہے کہ فحاشی حرام ہے. چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. آج دیکھیں کیا یہ فحاشی نہیں ہے کہ عورت فخر محسوس کرتی ہے کہ کسی نے اس کے جسم کو دیکھا اور اس کی تعریف کی ہے کہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ, بہت ہی حسین لگ رہی ہیں. کیا یہ فحاشی نہیں ہے؟ کسی نے مجھے ساتھ شیئر بات کی تھی, اس لیے میں جو مطلب کسی نے شیئر کی ہوتی نا, میں اس لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ریئلی فیکٹس معاشرے میں آپ کے کیا ہو رہا ہے, اس سے تاکہ آپ یہ نہیں سوچیں میں ایسی کوئی سٹوری بتا رہی. اس نے کہا کہ میری فرینڈ ہے, اس کے ہسبینڈ کہتا ہے کہ جیسے تمہاری فلاں دوست لگتی ہے, اتنی خوبصورت وہ لگتی ہے, تمہاری اسکن ویسی کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر اس کے مار وار بھی مارتا بھی ہے اس کو, لیکن اس کو یہ شکایت ہے کہ تمہاری اسکن ویسی کیوں نہیں. وہ کیسے دیکھتا ہوگا دوسری عورت کو؟ پاکیزہ نظروں سے. جب ہم بے حیا ہوتے ہیں تو کتنے گھروں میں فساد مچتا ہے, یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس میں خوبصورت لگوں. شیطان نے کیسے اوریانیت کو, ننگے پن کو کتنا گلیمرائز کر دیا کہ ننگا ہونا انسان کو اچھا لگتا ہے, جبکہ تمہاری فطرت میں یہ ڈال دیا گیا کہ لباس پہنو. آپ ہماری پوئٹری اٹھا لیں, ہمارا ادب اٹھا لیں, ہماری فلمیں ڈرامے اٹھا لیں. فلم ڈرامہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی فلم بری چیز نہیں ہوتی, میسج بھی ایک فلم ہے, لیکن بات ہے کانٹینٹ کی, کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. 99% میں, اب وہ چیز لفظ اس لیے بدنام ہو گیا کہ 99% میں کیا چیز ہے, کیا چیز دکھائی جاتی ہے سب کو پتا. اور پھر جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو فلاں عورت کا فین ہوں, فلاں ایکٹریس کا فین ہوں, فلاں عورتیں کہتی ہیں ہم فلاں ایکٹر کے فین ہیں. کتنا خوش نما بنا دیا شیطان نے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. مکڑی کا ایک جال ہے جو جس میں انسان پھنستا چلا جا رہا ہے, ٹریپ ہو رہے ہیں. بے حیائی نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں ہماری پوری سوسائٹیز میں, ہر طرف آپ دیکھیں. دیکھیں یہ جو قلم ہے نا, اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اور قلم کی مدد سے کیا لکھا جاتا ہے؟ وہ اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں, بے حیائی کے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں, وہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں, اور پھر بے حیائی کو معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے, پروموٹ کیا جاتا ہے. شیطان تو اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے آج, میڈیا کے ذریعے بھی, اور کامیاب ہو رہا ہے. اگر وہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا ہے تو ہمیں حیا کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آج میں نے سن لیا حرام ہے فاجی. نہیں, میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے؟ پلان کریں, اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے, اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم بے حیائی کے مقابلے میں سب سے پہلے اپنے گھر سے حیا شروع کریں. ہم کیسے بے حیائی کو اپنی ذات سے, اپنے گھر سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے میں حیا کو فروغ دے سکتی ہوں؟ اس کے لیے ہمیں ڈریس ڈیزائنرز بھی چاہیے ویسے, اس کے لیے ہم وہ قلم بھی چاہیے جو حیا کو لکھیں اور حیا کو پروموٹ کریں. اس کے لیے ہمیں میڈیا سے بھی ہیلپ چاہیے, وہ افراد چاہیے جن کی زندگی میں حیا ہو, تو تب ہی پروموٹ ہوگی نا. حیا والی گیدرنگز چاہیے. تو یہ ایسے نہیں ہو جائے گا صرف باتیں کرنے سے. ہم کیسی بات کرتے ہیں نا, پانچ دفعہ دن میں تو اللہ کی طرف رخ کر لیا, باقی زندگی میں دیکھیں ساری پریکٹسز اللہ سے دوسری طرف ڈائریکشن میں شیطان کی طرف رکھ کے کر لیں. شیطان آج دیکھیں آپ سے قلم سے بھی, آواز سے بھی, اسکرین سے بھی, ان سب چیزوں سے مائنڈس کو کیپچر کر رہا ہے. یہ چھوٹے بچے کے کارٹون کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹا لباس ایک بچی نے پہنا ہوا, پھر مرد عورت مکسڈ بیٹھیں, مکسڈ آپس کے اندر گپ شپ کریں, عورتوں کی زیب و زینت مردوں کے سامنے ریویل ہو. اللہ تعالیٰ نے تو سیکشل اٹریکشن رکھی ہے دونوں کے درمیان, نیچرل رکھی ہے, اٹریکٹ ہوں گے. عورت چاہے گی کہ میں اٹینشن سیکھ, وہ اٹینشن سیکھ کرتی ہے, چاہے گی توجہ لینا. اور جہاں مکس سرکل ہوں گے وہاں خرابی ضرور پیدا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم سب کی نیتیں اچھی ہیں, وہ بات الگ ہے. آگ اور تیل کو آپ ساتھ ساتھ رکھ دیں تو کیا ہوگا, وہاں پہ ضرور فتنہ پیدا ہوگا. اور جب پھر عورت دیکھتی ہے کہ مجھے اٹینشن چاہیے تو وہ اس کے لیے اٹریکٹیو بھی بن کے آتی ہے, لباس بھی کم ہوتے ہیں, پھر فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں. آج ہم کہتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں کیا مسئلہ ہے, تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں. یعنی فحاشی ہمارے لیے کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی, کوئی یہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہی نہیں. عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم بس میگنیٹ کی طرح ہو جائیں, آدمی ہمارے ارد گرد گھومیں بس. تو آج اتنی غلاظت اور گندگی میں انسان ڈوب گیا نا کہ یعنی یہ وہی والی بات ہے نا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، یعنی یہ شعور بھی ختم ہو گیا کہ فحاشی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں نا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہ ڈوب گئیں، شراب اور شباب، بے حیائیاں، فحاشیاں، ہسٹری میں پڑھیں آپ۔ اسلام میں تو کیا آج ہم نے پڑھا کہ آخری حد کیا ہے کہ ضرورت سے ہاتھ اور چہرہ صرف کھول سکتی ہے اور اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، مگر اس سے آگے نہیں ہے۔ تو ہم تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، پہلے وہ کھولا، پھر یہ کھولا، پھر سارے کھول دیا، جسم ڈھکا ہوا ہونے کے باوجود سب دکھائی دے رہا ہے۔ بعض ایسی بھی حالات آ چکے ہیں کہ کسی نے یہ کہا، اس کے ہسبینڈ اس کو یوز کرتے ہیں بزنس کے لیے اپنے، کہ میرے بزنس پارٹنرز کے ساتھ تم اچھی طرح پیش آؤ تاکہ مجھے یہاں سے پروجیکٹ ملے۔ ایک عورت نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں کہ میں ان کے فرینڈز کے سامنے پردہ کروں۔ یہ کیا بے حیائی نہیں ہے؟ آج اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ ہماری عورتیں کتنے ہم ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی اسپورٹس کھیل رہی ہیں۔ اسپورٹس کھیلنا برا نہیں ہے، عورتیں عورتوں کے ساتھ کھیلنا برا نہیں ہے، مگر میں نے خود نیوز میں دیکھا کبڈی کھیل رہی ہیں عورتیں اور ان کے جسم پہ جو لباس ہے وہ خیر آدھی ننگی ہیں، اور اس کے بعد جو مرد ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی یہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیوی تعلیمات کے اوپر چل رہے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ کیا قرآن اور حدیث اسی طرح کے لائف سٹائل کے لیے آپ کو دلیل دیتا ہے؟ آج ہماری سوسائٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، ہم تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر کیا یہی لائف سٹائل ہے جس کی تلقین ہمارا رب ہمیں کرتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قانون سے بغاوت نہیں ہے؟ میوزک کو شیطان کا باجا کہا گیا، وہ کہتا ہے کہاں اس کے اندر برائی ہے، برائی ہی نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ تو فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، بے حیائی کے ہر کام کو حرام کر دی، چاہے آپ چھپ کے کریں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے کریں، چاہے آپ کسی فارم اینڈ شیپ میں کر رہے ہیں، مگر فحاشی حرام۔ اب یہ ہمیں خود پہچاننا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد یا ہم یا ہمارے گھروں میں کیا فحاشی کے کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیزیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرمگاہ اور زبان۔ اللہ اکبر۔ والاثم اور گناہ کو، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی نافرمانی، چاہے کسی قسم کی بھی نافرمانی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہہ کہ کسی چیز کو بھی اگنور کر سکتے۔ والبغی بغیر الحق، اور زیادتی کو، زیادتی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بغی کا معنی کیا ہے؟ جب دوسروں کے حقوق اور معاملات کی بات آتی ہے، یعنی جب آپ حقوق نہیں ادا کرتے، تو اس میں ہے کہ اللہ کے حقوق کے اندر جب آپ نے کمی کی، یعنی گناہ کیا ہے؟ نافرمانی اللہ کی۔ اور بغی میں کیا ہے؟ حقوق العباد کے اندر، لوگوں کے معاملات میں کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے حق مار لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو قتل کر دی، یہ سارے بغی ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اس کائنات میں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں اس کائنات میں۔ تو اس یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر وہی بات آ گئی کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، اللہ کے نام سے گھڑ گھڑ کے باتیں کہنا شروع کر دو، اللہ نے تو یہ کہا، اللہ نے وہ کہا، کہاں پہ کہا ہے؟ کس سے کہانیاں خود ہی بنا لی ہیں، خود ہی یہ کہہ دیا کہ یہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، کہاں پہ لکھا ہوا جی؟ آپ کا کہاں سے رائٹ ہے؟ آپ کو کس نے آ کے بتایا؟ جیسے انہوں نے کہہ دیا نا ہمیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اب وہ ٹیکسٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر فون پہ آ رہے ہیں کبھی کہیں، شب معراج میں جو ایسی عبادت کرے گا یہ کرے گا اس کو 300 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور جو اس کا روزہ رکھے گا اس کو پتہ نہیں کتنا ثواب ہے۔ یہ کہاں سے آیا بتائیں، خود کہاں سے آیا؟ یہ نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن میں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا اس طرح سے عبادت کا اہتمام کیا اور اس کی تاکید کی لوگوں کو، کہ کیا بات ہے؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، خود ہی ثواب کے بھی بنا دیتے ہیں، اتنا ثواب ملے گا یہ پڑھیں گے، یہ کدھر سے آپ نے نکالا؟ لوگوں کو ترغیب دلانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ خود ہی گھڑ گھڑ کے چیزیں کہتے جائیں بھائی اس کا اتنا ثواب ہے اور اس کا اتنا گناہ ہے، پھر ہم وہ آگے سے آگے ٹیکسٹ بھی فارورڈ کرتے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ مجھے بتائیں ہمیں کوئی ایسا کرے کہ میں نے کوئی بات نہ کہی ہو اور آپ جا کے میرے نام سے بات کہہ دیں کہ وہ انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو کتنا غصہ آئے گا مجھے. یا آپ کے نام سے کوئی ایسے کرے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. اور یہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جو چاہے فری فار آل ہے، جو چاہے اللہ کے اوپر نام لگا کے اور باتیں کہنا شروع کر دیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ اللہ کا نام لے کے بات کہنا. اور اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، کبھی بھی ایسے آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کہیں پہ بھی جا کے فٹ کر کے بس اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ میں نے اب اپنی بات یہاں پہ منوانی ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں نا قرآن بھی تو ایسے کہتا ہے. بھائی قرآن کہاں کہتا ہے؟ وہ یہ اس چیز کو آپ کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اپنے فائدے کے لیے، صرف اپنی بات میں وزن دینے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے کے لیے آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں نمبرز اس میں لکھ لیں، لسٹ یہ بنا لیں. نمبر 1 فواہش، نمبر 2 اسم بغی، نمبر 3 شرک، نمبر 4 اللہ پر بات کرنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اجل، ہر امت کے لیے مہلت ہے، ہر امت کی ایک ڈیڈ لائن ہے، مہلت کا پیریڈ ہے. فَإِذَا جَاءَ اجلُهُمْ، جب آ جاتی ہے ان کی مہلت کا وقت، ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، وہ ڈیڈ لائن آ جاتی ہے، لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہیں دیر کر سکتے ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے. جیسے انسانوں کی موت کا ایک وقت ہوتا ہے نا، اسی طرح ہر قوم، ہر نیشن، ہر امت کے لیے بھی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. جیسے بابا تاریخ کہتے نا ابن خلدون کو، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قومیں بھی، قوموں کی بھی طبعی زندگی ہوتی ہے جیسے انسانوں کی طبعی زندگی ہوتی ہے. جو قوم، وہ قوم، کوئی قوم اگر زیادہ سے زیادہ عروج کا وقت بھی گزار لے تو 125 سال ہے اس کا، 40 سال عروج حاصل کرنے کے اور 40 سال زوال تک پہنچنے کے، یہ ان کا فلسفہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے سادہ اس میں بات سمجھا دی، یہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سادگی سے بتا دیا کہ قوموں کی زندگیاں انسانوں کی زندگیاں سے، انسانوں کی زندگیوں سے تو لمبی ہوتی ہیں، مگر ایک دن ان کی بھی موت کا وقت ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی قوم بھی اپنے عروج پر پہنچ کے تکبر، ظلم نہ کرے، کیونکہ جتنی تیزی سے عروج تک پہنچتے ہیں اتنی تیزی سے زوال بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ایک وقت ہے، ان کا بھی مقرر وقت ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں. آپ بتائیں کون سی قوم ہے جو آج تک چلتی آ رہی، کتنی آئیں جن کو سپر پاورز کہا وہ ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئیں، وہ ان کے نشان مٹ گئے، کتنے ہی یہاں پہ آئے اور کتنے ہی چلے گئے. یہ قلیل زمانے کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اب اس میں کوئی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ مہلت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی ہمیں چھٹی مل گئی ہے. ٹھیک ہے. یا بنی آدم، اب پھر اگین پوری بنی آدم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کتنی دفعہ، تیسری دفعہ آ گیا شاید. اما یاتی انکم رسل منکم، یہ پہلے دن سے بتا دیا گیا تھا، جب بھی آئیں اور اگر آئیں تمہارے پاس کوئی رسول تم میں سے، رسول ہمیشہ قوموں کے اندر سے آتے رہے ہیں، رائٹ، یا قصونا علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے ہیں تم پر میری آیات، جب رسول میرے آئیں گے تمہارے پاس. یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے شروع میں تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دی تھی، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے آیت نمبر 38 میں یہی بات کی پڑھی تھی، وَمَا یَأْتِي أَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو وہ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ جب رسول آئیں تمہارے پاس وہ میری آیتیں تمہارے تک پڑھ کے سنائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرنا، سن کے کیا کرنا؟ پھر چلو انکار تو نہیں کیا، بس پھر ٹس سے مس نہیں ہونا، پھر بس بیٹھے رہنا، سن لیا تو اچھا سن لیا ہم نے، یہ نہیں. فمن اتقى، جو اس کے بعد ڈر گیا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، وہ اصلاح، اپنی ڈائریکشن صحیح کر لی، اصلاح کر لی، اس کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہو اس کا، اس کے لیے نہ اس کو کوئی فیوچر کا کوئی خوف ہوگا کہ کیا میرے ساتھ ہوگا، نہ اس کو کوئی پاسٹ کا غم ہوگا، اللہ اس کے سارے غم اور خوف دور کر دے گا. لیکن کس کے لیے؟ جو میرے رسول کی، جب وہ اس کو آیتیں پڑھ کے سنائے تو اس کے بعد ان کو فالو کرے، خود کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے. یہ پرسکرپشن ہمیں مل گئی ہے، یہ نسخہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. آپ کے پاس کسی نے آیتیں پڑھ کے سنائی، اب رسول تو نہیں آئے گا، اب کوئی کوئی امتی رسول کا کسی کو پڑھ کے سنا دے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آ گئی نا, اس کے بعد کام کیا ہے؟ بس یہ نہیں ہے اس کے بعد کتاب بند کر دی اور کہا کہ چلو جی کلاس ختم ہوئی. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اپنا بیہیویئر صحیح کرنا, اپنے آپ کو فکس کر لینا, اپنی اصلاح کر لینا, تب ہے یہ وعدہ کہ پھر نہیں کوئی خوف اور غم اس کے لیے. جو یہ نہ کرے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. والذین کذبوا بآیاتنا, دوسرا اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تکذیب کرے, نہیں میں نے نہیں ماننا, جھٹلائے. چاہے ساری آیتوں کو جھٹلا دے, چاہے کچھ کو جھٹلائے. سارے قرآن کو تو میں مانتی ہوں, لیکن یہ فحاشی والی باتیں نا یہ نہیں ہم سے ہوتی, یہ تو آج سارے ہی کرتے ہیں. اب یہ اس کو فحاشی کہہ کے لو جی اس کو تو اس طرح کر دیا, یہ نہیں ہم سے ہوتا. نہیں, جس نے بھی تکذیب کی, ایک آیت کی بھی تکذیب کرنا قرآن کی, سارے قرآن کی تکذیب کرنا ہے. ہم ایک آیت کو بھی نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں ماننا. تو جس نے جھٹلایا ہماری آیت کو, واستکبروا عنہا, اور اس نے تکبر کیا, ایروگینس شو کی, ایروگینٹ ہوا ان کے سامنے. ایروگینس کیسے شو ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کے آگے, انسانوں کے آگے تو ہمیں سمجھ آتی ہے, اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان یہ سوچتا ہے نا میری عقل زیادہ ہے, میری سمجھ زیادہ ہے, اپنے آپ کو اللہ کی بات کے مقابلے میں زیادہ بڑا سمجھے. اللہ کی بات تو یہ ہے لیکن بٹ آئی تھنک دیٹ دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ لاجیکل. اور تکبر کرنا, اگنور کر دینا اس کو, پتا تو ہمیں ہے لیکن ہم نے کرنا نہیں ہے, یہ بھی تکبر ہی ہے. میری جو مرضی آئے گی میں تو وہی کروں گی, یہ بھی تکبر ہے. آخر ہم نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے, اب یہ ساری تو نہیں ہم مان سکتے, یہ بھی تکبر ہے. اب ہم دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں, اب یہ باتیں سن لیں اور یہ اب ہم دنیا چھوڑ دیں, یہ بھی تکبر ہے. کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ کی بات کے آگے جھک جانا ہے, یہ نہیں کہ آپ آ کے سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, پھر ان کا انجام یہ ہے, آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ بیٹے بیٹیاں بنا لی, یہ بیٹا بنا لیا, یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ ہے دیوی دیوتا ہیں, یہ ہیں فلانے اللہ کے شریک ہیں, یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. پھر خود ہی حلال حرام بنا لینا, یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. بھائی کس نے آپ کو کہا؟ اب دیکھیں انہوں نے کہا ننگے ہو کے جو طواف کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے, یہ جھوٹ تم کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر. یہ جو بدعات ہیں یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا, کیونکہ اللہ کے رسول نے تو نہیں یہ فرمایا, خود ہی تم نے بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑنا, او کذب بھی آیات ہی, یا جو جھٹلائے اس کی آیتوں کو جھٹلانا شروع کر دے کہ میں نے نہیں یہ آیت مانی, اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, ان کو پہنچ کے رہے گا ان کو حصہ کس کا؟ کتاب میں سے. کتاب میں سے کیا حصہ پہنچ کے رہے گا؟ یعنی کتاب کی بہت ساری انٹرپریٹیشن کی گئی کہ الکتاب ہے نا, تو یہ کون سی کتاب ہے؟ اب اس کے اندر بعض نے کہا کہ یہ نامہ اعمال ہے, جو انہوں نے کیا ہے, جو انہوں نے عمل کیا اس کا ان کو حصہ مل کے رہے گا. ٹھیک ہے, بعض نے کہا نمبر ٹو کہ لوح محفوظ میں ان کے لیے لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتا ہے, ہمیشہ سے پتا ہے کہ کوئی کیا کرے گا, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, تو جو حصہ ان کے لیے لکھ دیا گیا وہ ان کو پہنچ کے رہے گا. اسی طرح نمبر تھری یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کریم میں, اس الکتاب کا مطلب قرآن ہے, ان کو جو حصہ قرآن میں لکھ دیا, جیسے لکھ دیا گیا کہ ایسے عمل کرنے والے کا یہ نتیجہ نکلے گا, وہ پھر ان کو حصہ مل کے رہے گا. ایسا نہیں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ جو تکذیب کرے آیتوں کی, جو تکبر کرے اس کو اب جنت مل جائے, ایسے تو نہیں ہے. اللہ کا اصحاب النار جو قرآن میں لکھا وہ حصہ پھر ان کو مل کے رہے گا جس نے یہ عمل کیا. ٹھیک ہے, حتی اذا جاءتہم رسلنا, حتی یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ہمارے رسول. ہمارے رسول سے مطلب کیا؟ کیونکہ آگے آیا فوت کریں گے ان کو, تو ہمارے رسول سے مطلب کیا؟ میسنجر ہمارے کون ہیں؟ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے میسنجرز ہی ہیں نا, اس کے رسول ہی ہیں, تو وہ فرشتے مراد ہیں. اور کون سے فرشتے؟ ملک الموت اور ان کی ٹیم. رسول ہے نا, جمع کا صیغہ ہے نا, تو ایک فرشتے کی بات نہیں ہو رہی, پوری ٹیم آتی ہے. جب آ جائیں گے نا ایسے لوگوں کے پاس جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اور جو افترا اللہ کے اوپر جھوٹ ہی گھڑ دینا, اللہ کے نام لگا لگا کے باتیں کہتے رہنا, اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ نے وہ کہا ہے, اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے یا جو ایسے لوگ ہیں, تو جب ان کے پاس ان کے مرنے وقت موت کے فرشتے آئیں گے تو آ کے وہ پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم وہ کرتے تھے اللہ کے سوا؟ ابھی دیکھیں قیامت نہیں آئی، بعض لوگ جھٹلا دیتے نہیں جی کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی قبر کا عذاب اور نہ کوئی جزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، آتے ہی دیکھیں فرشتوں نے ان سے پوچھا، آتے ہی کوسچننگ شروع ہو گئی، کہاں ہیں بھائی وہ جو تم جن کو اللہ کے سوا تم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ہیں، یہ کوئی خدا ہیں، اللہ کے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہے ہوتے اس وقت فرشتے، لیکن اس وقت ان سے یہ سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے. وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں یہ پیس میں چلے گئے، ریسٹ ان پیس اور فلاں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اسی وقت ان سے پوچھتے ہیں جو تمہارا سہارا تھے، جن کو تم سیویئر سمجھتے تھے، جن کو تم بھروسہ کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ فرشتے آ کے ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور تب ان کی جان نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جو تم کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، وہ اللہ کے شریک ہے، اور جو کہتے تھے ہم تمہارا کیا ہوا اپنے سر لے لیں گے، جن کو تم پلو پکڑ کے تم پار ہونا چاہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قالو، وہ کہیں گے دلو انا. اب دیکھ لیں یہ جواب بھی اس وقت کا ہو رہا، اب ہمیں نہیں نظر آ رہا، کتنی بے بسی ہے اس جواب میں، وہ تو ہم سے گم ہی ہو گئے، لاسٹ ہو گئے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو پوچھتے نا، اب تمہارے بیگ کہاں گیا؟ وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، گم ہو گیا. اب ان کو کوئی بات آ ہی نہیں رہی کہ وہ جواب کیا دے. آج دنیا میں دیکھیں حساب کتاب کو کچھ نہیں مانتے، یہ ان کے لیے کتنی بڑا یہ شوق ہوگا کہ یہ بن کیا گیا ہمارے ساتھ. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود ہی گواہی دیں گے، خود وہ کہیں گے اللہ اکبر کہ ہم خود ہی کافر تھے، ہم واقعی ہم نے نہیں مانا. کس کے پاس جاتے ہوئے آپ کو، کس دوست کے پاس جاتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگتا، اور کس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا بتائیں؟ دیکھیں جس کو آپ جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے نا، اس کے پاس آپ کو جانے سے ڈر نہیں لگتا. اور جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، کوئی اجنبی ہو یا کچھ ہو، تو اس کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ کرے، پتہ نہیں کیسا ہو. جس نے اللہ کو زندگی میں اپنا دوست بنا لیا نا، وہ اللہ کے پاس جانے سے نہیں ڈرے گا، وہ تو خوش ہوگا. جس نے اس کے ساتھ باتیں کی ہوں گی، اس کو سمیع اور بصیر سمجھ کے کچھ گیو اپ کیا ہوگا اس کے لیے، اپنے راز اسے شیئر کیے ہوں گے، اس کے ساتھ سامنے رویا ہوگا، گڑ گڑایا ہوگا، وہ تو پھر نہیں ڈرے گا. اور جو ایسے ہوں گے ان کے لیے پھر بہت خوفناک دن ہوگا، جو ان کی موت کا دن، ابھی قیامت نہیں آئی، موت کا دن ہی ان کے لیے کتنا خوفناک ہے، کتنی بڑی ذلت ہے اور کتنی بے بسی ہے. ادخلوا فی امم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جا گروہوں میں. اب یہ ہے قیامت کا منظر، ان دو آیتوں میں بتایا جائے گا قیامت کے دن پھر کیا ہوگا. ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کافروں کو کہ اب داخل ہو جاؤ گروہوں میں. قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تحقیق گزر گئے تم سے پہلے بھی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے آگ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے پہلے بھی جن اور انسان داخل ہو چکے ہیں آگ میں، اب تم بھی داخل ہو جاؤ. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ ایک ہی ٹائم پہ سارے نہیں داخل ہوں گے، ایک ہی ٹائم پہ سارے جہنم میں انٹر نہیں ہوں گے، بلکہ کوئی پہلے جائیں گے، کوئی بعد میں جائیں گے. ہو سکتا ہے جو پہلے پیدا ہوئے وہ پہلے چلے گئے، جو بعد میں پیدا ہوئے بعد میں گئے. یہ تو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلوں کو دیکھیں گے. پھر کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، تو وہ اپنی بہن کے اوپر لعنت کرے گی. بہن کا مطلب کیا یہاں پہ؟ جیسے ہم انگلش میں بھی بولتے ہیں نا، یہ اس کی سسٹر کمپنی ہے، یہ اس کی سسٹر اسٹیٹ ہے، وہ کیا ہوتا ہے مطلب اس سے مشابہ، اس جیسی ہے نا. تو جو ان جیسے ہوں گے، جیسے مثلاً ہے مشرک مشرکوں پہ، یہود یہود پہ، نصارہ نصارہ پہ، اس طرح سے نا، مطلب جو ان کی بہن ہے، بہن سے مطلب ایسے بہن نہیں، مطلب جو ان کی سسٹر پارٹی جیسی ہوگی، وہ ان پہ لانت کرے گی، یہ کیسی جگہ ہے جس میں انٹر ہوتے ہی لوگ لانتے کر رہے ہیں، جب کبھی داخل ہوں گے وہ لانت کریں گے، کن کے اوپر؟ جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اس کا ایک مشاہدہ آپ کو ایگزامپل دوں، دنیا میں بھی ایک حکومت جاتی ہے نا تو دوسری، پچھلی والی بہت بری ایسی تھی ویسے تھی نا، تو یہ بھی جو آئے ہیں یہ اپنے پچھلوں کے اوپر لانت کریں گے جو پہلے گزر چکے ان سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے نا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے رسولوں کو جٹھایا، تم نے وہ رسمیں چھوڑی تھیں جن کی وجہ سے ہم ان سے ہی چمٹے رہے اور ہم انہیں کے اوپر چلتے رہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ بس بچوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا والدین کی وجہ سے تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں آئی ہیٹ یو فار دس، آئی ہیٹ یو فار دس، تو جب جہنم میں جانے لگیں گے تو وہ نہیں کہیں گے کہ آئی ہیٹ یو کہ آپ نے تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے پر یہ مسئلہ آیا، وہ تو اس سے بھی زیادہ غصہ کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتی کہ جب وہ گرتے جائیں گے ڈسینڈ کرتے جائیں گے ایک کے اوپر، ظاہر ہے ایک جیسے کوڑا نہیں ڈال رہے ہوتے، کیسے ڈمپ کرتے ہیں کوڑے کو، ایک ڈالتے ہیں پھر دوسرا بن ڈال دیتے ہیں پھر تیسرا ٹریش ڈال دیتے ہیں، تو جب ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا وہ لانت بھیجیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا پھر وہ ان کے اوپر ان کو پھینک دیا جائے گا، تو یعنی ایک کے اوپر ایک ڈالے جاتے رہیں گے اور ایک جگہ پہ پھر وہ جمع ہو گئے بالکل ٹریش کی طرح۔ اب کیا ہوگا؟ قالت اخراہم لاولاہم، کہیں گے پچھلے پہلوں کو، جو پچھلے آئے ہیں نا جو بعد آئے ہیں وہ پہلوں کو کہیں گے، یعنی جو نیو انٹری آئی ہے نا وہ اپنے جو پہلے سے وہاں پہ پڑھے ہوئے ان کو کیا کہیں گے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلاء ادلونا، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے، ان کی وجہ سے ہم مارے گئے، ان کی ٹریڈیشنز اور ان کی رسموں کے پر چلتے ہوئے ہمارا بھی بیڑا غرق ہو گیا، انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا، ان کی وجہ سے ہم مارے گئے، ہمارا یہ ہم عذاب میں پڑے ہیں۔ اب بجائے دیکھ رہے ہیں آپ، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے کوئی الگ سلگ کریں، دنیا میں تو سسٹر کہا گیا نا، دنیا میں تو ایک جیسے دماغ تھے، ایک جیسی سوچ تھی، ایک بھائی بند بنے ہوئے تھے، لیکن دیکھو وہاں پہ جا کے کیسے لانتے بھیج رہے ہیں، اور لانتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، جب آتی ہوں امت ایک دوسرے کے اوپر لانت کرتی ہے، کس طرح کے جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے، جنت والوں میں تو ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے اور یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ لیا؟ یہ دنیا میں جو دوستیاں ہیں نا گناہ کے اوپر یا حرام کاموں پہ یا شرک پہ یا یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا، یہ بس دنیا میں ہی ہیں، آخرت میں یہی دشمنی بن جائے گی، صرف تقوی والے جو ہوں گے نیک لوگ ہوں گے ان کی دوستی دنیا میں بھی جو ہے وہ آخرت میں بھی رہے گی۔ ان سے کہا جائے گا، قالا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، فرمائے گا ان کی اس بات کے جواب میں، لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے، تم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، وہاں کیوں دگنا ہوگا ہر ایک کے لیے، دوہرا عذاب، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے پیچھے کوئی فالوور چھوڑ گیا، دیکھیں ہر اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں نا اور دوسرے کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہیں نا، صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، ایک نے کیا اب یہ آگے کہہ رہے ہیں ان کو دگنا دیں کیونکہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اب ان کو بھی تو دیکھ کے کسی نے کیا ہوگا، ہر ایک کو دگنا مل رہا، تم نے کر کے ان کا گناہ بڑھا دیا، ان کے گناہ کو آگے لے کے چلنے والے تم بن گئے، تو تمہارے لیے بھی دگنا، اور پھر ایک اور بھی اس کی بتائی گئی ہے دگنا اس طرح سے بھی کہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، ایک درد کی کیفیت ہوگی اس کے بعد پھر اس جیسی ایک اور ہوگی، پھر اس جیسی ایک اور ہوگی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ وقالت اولاہم، اب دیکھیں ان کی باری ہے جو پہلے سے وہاں پہ پڑے میں، لی اخراہم، اللہ اکبر، ان کی اخرا کو کہیں گے، وہ اولا جو ہے نا وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے اندر پڑے ہوئے ہیں، اب یہ نیو کمرس کو کہہ رہے ہیں جو نئے نئے ابھی ڈالے گئے، فما کان لکم علینا، بس نہ تھا تمہارے لیے ہم پر من فضل، کوئی فضل، تم ہم سے بیسٹ بہتر کیسے تھے، تمہارا تو ہم پہ کوئی فضل نہیں تھا، یعنی تم ہم سے بہتر تو نہیں تھے، تم اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ان کو ڈبل دو، تو تم کون سا ہم سے زیادہ اچھے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو تم بھی عذاب جو تم کرتے رہے ہو، یعنی جو ہم نے کیا تم نے بھی تو وہی کر لیا، تم کون سا ہم سے بہتر ہو، تم میں ہم پہ کیا فضل ہے، کیا فضیلت ہے، तुम क्यों बचोगे फिर, तुम्हारे हिसाब में क्यों कमी हो फिर, तुम्हें भी उतना ही मिलना चाहिए। अब ये वो हैं जिनके ऊपर ये भरोसा करके चले हुए थे, कहते हैं ना वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो वो इनके ऊपर भरोसा किए थे ये हमें छुड़ाएंगे, ये हमें इनको फॉलो करते रहे, चाहे वो अबाओजदाद हों, चाहे वो जिन जिनके रास्ते भी इंसान चल रहा है, अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो उस दिन जाके ये हाल होगा। इसलिए कितना जरूरी है कि पूरे होश के साथ इस जिंदगी में आंखें खोल के चला जाए, बगैर सोचे समझे अंधों की तरह किसी को फॉलो ना करें, वो कोई भी हो, वालदैन हो, उस्ताद हो, लीडर हो, एलीट क्लास हो आपकी सोसाइटी में, कोई हीरो हो, कोई हीरोइन हो, कोई फिलोसोफर हो, कोई भी हो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। हाँ, ये कुरान और हदीस ऐसे है कि इसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर चलते रहें, कोई नुकसान नहीं। और इसके अलावा किसी की बात को ऐसे ना ले लेंगे ये कुरान हदीस है बस यही रसम है और यही अकीदा और यही चीज़ है, नहीं, तहकीक करें, आंखें खोल के चलें, क्योंकि इसके ऊपर आपकी आफ्टर लाइफ डिपेंड करती है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली जिंदगी। तो अब वही जो इनके सके थे वही अब कह रहे हैं तो तुम कहाँ से बचोगे भाई, तुम कौन सा हमसे बेहतर हो, जो तुम भी चखो अभी अज़ाब। अल्लाह ताला गुमराहियों से हम सबको महफूज रखे, अल्लाह रियाकारी से हम सबको महफूज रखना, अल्लाह हमें इखलास अता फरमा दे, इखलास अता फरमा दे, या अल्लाह ताला हमें गुमराह होने से तू बचा लेना और शैतान के फितनों से हमें महफूज रखना, अल्लाह शैतान के वसवास से हमें महफूज रखना। ज़िंदगी कितनी नाजुक है और इसको किस कदर होश और हवास के साथ गुजारने की ज़रूरत है, सोच सकते हैं आप। और फिर हम कहते हैं हमें कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सारा पता है, ये बातें पता थी कोई आपको पहले? कितना ज़रूरी है इंसान ये सारे पढ़ के कितना कॉन्शियस हो जाता है फिर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.